الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت کی طرف کی جاتی ہے. اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر ہر ایک ایمان والا بندہ، ہر ایک مومن بندہ اپنے دل میں ایک خاص قسم کی خوشی اور کیفیت کو محسوس کرتا ہے، اور کیوں نہ کریں کہ اس وقت جب کہ دنیا کے اندر بالکل تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور ظلمات کے بادل پھیلے ہوئے تھے، ظلم کی آندھیاں چل رہی تھیں، جو ظالم ہوتا وہی گویا سب کا مالک ہوتا، یہاں تک کہ چھوٹی معصوم بچیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مزدور کو کوئی اس کا حق نہیں دیتا تھا، لوگ اپنے والدین کے بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گویا سالوں سال تک جنگیں چلتی رہتی تھیں، چھوٹی بات کے اوپر 40 سال تک، 50 سال تک، 100 سال تک، اس کو بولتے ہیں زمانۂ جاہلیت. تو زمانۂ جاہلیت میں گویا کہ انسانیت اپنی بالکل آخری سانسیں لے رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ پورا عالم کائنات تباہ ہو جائے گا اور انسانیت کا دم گھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گی. ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسانیت پر، اس کائنات پر رحم فرمایا اور اشرف المخلوقات اور اعظم الخلائق محبوب رب العالمین سید الانبیاء امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا. گویا کہ سب سے بڑا احسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اس کائنات کے اوپر. چنانچہ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کے اوپر اپنا احسان جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے احسان کیا مومنین کے اوپر ان میں ایک رسول بھیج کر. اللہ اکبر، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، ایک شخص کے پاس اس کے بدن کے اندر ہی کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس کے بدن کے اعضاء، اس کے دیکھنے کی صلاحیت، اس کے بولنے کی صلاحیت، اس کے کام کرنے کی صلاحیت، اس کے چلنے کی صلاحیت، ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جن سے انسان اگر محروم ہو جائے تو وہ 1,00,000 پاؤنڈ 1,000,000 پاؤنڈ خرچ کر کے وہ چیز حاصل کرنا چاہے گا اگر اس کو حاصل ہو سکے. لوگ چھوٹی موٹی بیماری کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں علاج کے اوپر، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، آدمی کے ہاتھ جو ہے معاوف ہو جائے، لرزہ پیدا ہو جائے، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. غرض ہے کہ ایک ایک نعمت اللہ اکبر اتنی عظیم الشان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے. یہ تو صرف انسان کے بدن کی بات ہوئی، باقی زندگی گزارنے کے لیے اس کے اسباب، اس کے رزق کے اسباب، یہ چاند و سورج، یہ کائنات، زمین و آسمان، پانی، ہوا، اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن ان تمام نعمتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کہ ایک ایسی بڑی نعمت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر اپنا احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں کے اوپر. اور یقیناً یہ احسان ہے چونکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس کا تذکرہ، اس کا نقشہ میں نے کھینچا آپ حضرات کے سامنے کہ کس قدر انسانیت کی گویا کہ اس وقت انسانیت پسی جا رہی تھی اور اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو گویا کہ اپنی محنتوں کے ذریعے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے پوری انسانیت کا نقشہ بدل دیا، پوری کایا پلٹ کر دی۔ لوگ جو ہے بجائے ظلم کرنے کے ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اللہ اپنے نبی کی برکت سے۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے لیے خونخوار ہو جاتے تھے، بالکل ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہو جاتے تھے، آپس میں ایسے دوست بنے، ایسے بھائی بھائی بنے کہ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے والے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کا حکم فرمایا اور مدینہ منورہ کے صحابہ اکرام نے وہاں پر ان کا استقبال کیا جو انصار کہلائے، مہاجرون انصار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات فرمائی، بھائی بھائی بنایا، بھائی چارہ قائم فرمایا، ایک ایک مہاجری کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اللہ اکبر، کس قدر انصار کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا ایثار و قربانی کا کہ انہوں نے اپنے ایک ایک مہاجر بھائی سے فرمایا کہ میری اتنی جائیداد ہے تو آدھی تم لے لو، آدھی تمہاری آج سے اور آدھی میری ہے، یہ میرا بزنس ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے۔ یہاں تک روایت میں بھی آتا ہے کہ کسی صحابی کے انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کے اندر گزار کر وہ تم اس سے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر، کبھی کائنات کی آنکھوں نے، زمین و آسمان کی آنکھوں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ اس طرح بھی کوئی کسی کا بھائی بن سکتا ہے، اس طرح کوئی کسی کے لیے قربانی دے سکتا ہے۔ اسی طرح وہی بچی جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اور ایک بچی کی، ایک لڑکی کی پیدائش کو جو ایک جاہل شخص اپنے لیے عار اور شرم کی بات سمجھا کرتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد وہ اس بچی کو رحمت سمجھنے لگا، اس کو سر پر آنکھوں پر بٹھانے لگا اور اس کی ولادت پر جو ہے وہ بیٹے کی ولادت سے زیادہ خوشی منانے لگا۔ چنانچہ یہ مشہور قصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غالب عمرۃ القضاء کے بعد جب لوٹ رہے تھے واپس مکہ مکرمہ سے، جب مدینہ منورہ لوٹ رہے تھے، پیچھے سے ایک بچی کی آواز ہے، یا عمی، اے چچا جان، اے چچا جان۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ، چھوٹی بچی تھی 5-6 سال کی، حضرت حمزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی صاحبزادی، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت زید تھے، حضرت علی ابن ابی طالب تھے، اور غالب حضرت اسامہ کوئی اور صحابی تھے جنہوں نے ہر ایک نکاح میں اس بچی کی پرورش کروں گا، حضرت علی نے اس کو فوراً گود میں اٹھا لیا، یہ حضرت جعفر تھے غالب، اسامہ نہیں، حضرت علی نے کہا نہیں میرے نکاح میں جو ہے فاطمہ ہے تو اس کا اچھا خیال رکھے گی، جعفر نے کہا کہ نہیں، زید نے کہا نہیں میں اس کا، میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم ہوں میں زیادہ حقدار ہوں، جعفر نے کہا کہ نہیں اس کی جو ہے خالہ میرے نکاح میں، اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں تو میں اس کی پرورش کروں گا۔ سبحان اللہ العظیم، ایک بچی کی پرورش کے لیے اب جھگڑے ہو رہے ہیں، اب جو ہے مباحثہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک لڑکی کی پرورش کے بارے میں، وہی لڑکی جس کو پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، باعث شرم و عار سمجھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ بچی جو ہے وہ جعفر سے کہا تم لے لو، اس لیے کہ اس بچی کی خالہ تمہارے نکاح میں، الخالۃ بمنزلۃ الام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالہ جو ہے ماں کے درجے میں ہے، خالہ بھی بچی کا اسی طرح خیال رکھ سکتی ہے جیسے ماں خیال رکھتی ہے، تو آپ نے وہ بچی جو ہے وہ حضرت جعفر کے حوالے فرما دی۔ سبحان اللہ، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہر ایک اعتبار سے اتنی عظیم الشان تھی، اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر جو اچھے جو اوصاف اچھے بھی تھے ان کے اندر جو برے کاموں میں استعمال ہوتے تھے، آپ کے بعد جو ہے وہ اوصاف اچھے کاموں کے اندر استعمال ہونے لگے، جیسے کہ امانت داری، سچائی، بہادری، جوان مردی، جو پہلے جوش ہوا کرتا تھا، پہلے جوش جو ہے وہ گناہوں کی راہ میں استعمال ہوتا تھا، کفر کی راہ میں استعمال ہوتا تھا، اب وہ جوش اور جذبہ اور بہادری اور قوت جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو گویا کہ پوری کایا پلٹ دی۔ اسی وجہ سے بعد کے تمام مورخین نے جس نے بھی لکھا، چاہے وہ مسلم تھا یا غیر مسلم، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مؤثر شخصیت جس نے بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی کر دی ہو معاشرے کے اندر، وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ اسی وجہ سے وہ جو 100 شخصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے کتاب کے اندر، ایک غیر مسلم مورخ نے وہی مجبور ہو گیا اس بات کے اوپر کہ نمبر ایک پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جگہ دے، چونکہ اتنا عظیم الشان کارنامہ اس کائنات میں اور آپ سے اچھا کسی نے بھی انجام نہیں دیا۔ بہرحال تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے، اور چونکہ دنیا کے فتنوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپ کے بارے میں اس طرح کرنا, لیکن ایک مسلمان کی ذات پر اس کو برا تو لگتا ہے, دل دکھتا ہے, لیکن اس کو چاہیے کہ یہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو اللہ نے بلند کر رکھا ہے, کسی کے اندر جرات اور دم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی شان میں کوئی بھی کمی کر سکے. اللہ نے اپنے فرما دی کہ ورفعنا لك ذکرک, آپ کا جو ہے ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور اپنے آپ کے نام کو ہمارے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی شان میں کوئی کوتاہی کر سکے اور آپ کی شان میں ذرہ برابر فرق آ جائے. گزشتہ جمعہ کو میں نے سورہ کوثر کا بھی تذکرہ کیا تھا, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت گویا کہ تنبیہ فرمائی آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے بدبخت کو, عاص بن وائل کو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ آپ کا دشمن جو ہے آپ پر تنقید کرنے والے, آپ پر آپ کا مذاق اڑانے والے وہی ابتر ہیں, یعنی وہی بدترین لوگ ہیں, وہی دم بریدہ لوگ ہیں, انہی کی نسل جو ہے منقطع ہو جائے گی. فرض تو ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت کے اوپر واجب ہوتے ہیں, سب سے بڑا حق یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے, آپ کی تعلیمات پر عمل کی جائے. صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے, زبان سے تو ہر ایک شخص کہے گا میں اللہ کے نبی کا بہت محبوب ہوں, بہت محب ہوں, اللہ کے نبی میرے محبوب ہیں, میں اللہ کے نبی کے بہت عاشق ہوں. یہ دعوے کر دینا بہت آسان بات ہے, لیکن اس کو نبھانا, اس کو پورا کرنا, اور یہ کہ اس کو پھر پائے تکمیل تک پہنچانا, اس کے محبت کے تقاضوں کو ادا کرنا, یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت سے خوش ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے قصہ بھی ذکر کیا تھا, ایک نعت خواہ حضرت تھے جو اچھے اچھے اشعار لکھتے تھے, نعتیں لکھتے تھے اور جو ہے وہ پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خواب میں آ کر ذکر فرمایا کہ دیکھو ان شاعر سے کہہ دو کہ ہم اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ہم اپنی اتباع سے خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال اتباع تو ہر ایک شخص, ہر ایک مسلمان یہ سوچے کہ مجھے اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق بنانی ہے, مجھے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانی ہے, اور مجھے اپنی اعمال, اپنے زندگی کے افعال, میرے زندگی کا روٹین, میرا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا سب ایسا ہو, میری عبادت ایسی ہو, میری معاشرت اور زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس لیے کہ وہی طریقہ سب سے زیادہ افضل, سب سے زیادہ احسن, سب سے زیادہ اجمل, اور سب سے زیادہ اسہل, یعنی آسان بھی سمجھا جاتا ہے پریکٹس کے اعتبار سے. بہرحال تو یہ اس مہینے کے تقاضے بھی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بدقسمتی سے دوبارہ لاک ڈاؤن کا زمانہ شروع ہو چکا ہے, اس لیے میرے سامنے مسلم بھی نہیں ہیں جو ایک مجمع الحمدللہ کسی بھی طرح چاہے فاصلے کے ساتھ لیکن اس مسجد میں ہوا کرتا تھا, لیکن آج جو ہے پھر سے ہماری مسجدیں بدقسمتی سے پھر سے مسلیوں سے خالی ہو چکی ہیں. بہرحال یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آزمائشوں کو امت سے ختم فرما دے, اور یہ بیماری کا وبا کا جو سلسلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بالکل نیست و نابود فرما دے, اور دوبارہ جو ہے ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے, اور اس طرح آباد فرمائے کہ ہمارے دل میں اس کی قدردانی ہو. اور ویسے ہم نے دیکھا کہ دوبارہ مسجد کھلنے کے بعد لوگوں نے بہت قدردانی دکھائی, اور ایک واقعی دل میں ایک احساس تھا کہ مسجد کتنی اہم چیز ہوتی ہے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر. خیر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تو لاک ڈاؤن جو ہے یہ عارضی طور پر انشاءاللہ 2 دسمبر پہ ختم ہو جائے گا, ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو جائے, اللہ سے یہی دعا ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ مسجد آباد ہوں گی, لیکن یہ کہ اس کی قدردانی ہمیں اپنے دل میں باقی رکھنی چاہیے. اور بہت سی مساجد نے گویا کہ انڈیویجول پریئر کے لیے چونکہ حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے اپنی تنہا عبادت کرنے کے لیے, تو ہم نے بھی اس کے لیے 1 گھنٹہ مختص کیا ہوا ہے فی الحال, کہ کوئی شخص شام میں جو ہے وہ 6:30 بجے سے 7:30 بجے کے درمیان اگر مسجد میں آنا چاہے تو یہاں آ کر اپنی انفرادی عبادت کر سکتا ہے. لیکن بہرحال جیسا ہم نے ذکر کیا کہ مسجد کا اب کچھ شوق لوگوں میں کچھ زیادہ ہی بڑھ چکا ہے, اس لیے بہت سے احباب نے تقاضا کیا کہ بجائے صرف 1 گھنٹے کے کچھ اس طرح ترتیب بنے کہ دیگر نمازوں کے اوقات کے اندر بھی انفرادی نمازوں کے لیے لوگ آ سکیں, انڈیویجول پریئر کے لیے آ سکیں. تو مشورے کے بعد انشاءاللہ یہ طے کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد بھی 15 منٹ کے لیے گویا کہ فجر کے وقت میں بھی مسجد کھولی جائے گی, اور گویا کہ 7 بجے سے لے کر 7:15 بجے تک, 7 بجے سے لے کر 7:15 تک جو ہے وہ فجر کے لیے مسجد کھولی جائے گی. ظہر کے اندر جو ہے وہ 1:15 بجے سے 1:30 بجے تک, 1:15 سے 1:30 تک مسجد کھولی جائے گی, اور عصر کے اندر جو ہے وہ 3:00 سے 3:15 تک مسجد کھولی جائے گی. مغرب میں چونکہ وقت مسلسل بدلتا رہتا ہے اس لیے اس کے اندر ہم نے ابھی ارادہ نہیں کیا کہ اس وقت مسجد کھولی جائے, البتہ عشاء کے لیے پھر آدھا گھنٹہ کھولنے کا ارادہ ہے جس کی ابتدا ہوگی کوارٹر پاس سیون سے کوارٹر ٹو ایٹ تک کے لیے، سوا سات بجے سے لے کر پونے آٹھ بجے تک. انشاءاللہ اس کا ہم باقاعدہ کل سے انشاءاللہ ترتیب شروع ہوگی اس کا، انشاءاللہ ہم باقاعدہ اعلان بھی باہر دروازے پر لگا دیں گے، ہمارے پاس جو براڈ کاسٹ لسٹ ہے مسلمین کے ان تک بھی انشاءاللہ پیغام کو پہنچا دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی مساجد کی، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک.